الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأنا نسين رضي الله تعالى عنه المراسل وسامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہونے کا بہت آسان نسخہ امت کو بتلایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا اور رمضان کے روزے رکھ لے، وآحسنت فرجہا اور اپنی شرمگاہ یعنی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. گویا ان چار چیزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. پہلی چیز تو اس میں نماز ہے. ویسے نماز کی اہمیت دین کے اندر ایک ایسی ثابت شدہ ہے کہ ہر کس و ناکس، ہر مسلمان جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاکیزہ ارشاد کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو مختلف موقعوں پر واضح فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے، یعنی کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو گویا وہ کفر تک پہنچ جائے گا. اتنی گویا اہمیت ہے نماز کو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں. گویا یہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کہ اسلام اور ایمان کے اوپر دلیل قائم کی جا سکتی ہے. کوئی آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو بھلا پھر اس کے متعلق کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا دین لمن لا صلاۃ له وموضع الصلاۃ فی الدین موضع الراس فی الجسد، کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس میں کوئی دینداری نہیں، اور دین کے اندر مذہب میں نماز کا مقام ایسا ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر کا مقام ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح نماز کو اگر چھوڑ دے آدمی تو پھر اس کا اسلام اور ایمان پر قائم رہنا بڑا دشوار ہے. بہرحال شریعت مطہرہ نے جو بنیادی فرائض مسلمانوں کے اوپر لازم کیے ہیں اس میں اولین فریضہ نماز ہی ہے، اور یہ وہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے دوسرے تمام احکام تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجے اور پہنچائے، یعنی گویا ان احکام کو پہنچانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطہ بنایا. اور نماز ایک ایسا فریضہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کو دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود وہاں بلایا اپنے پاس، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز والا حکم دیا کہ آپ کی امت کے اوپر جو ہے 50 نمازیں ہیں. اور یہ بھی معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عجیب و غریب انداز اختیار کیا گیا ان نمازوں کی اس حکم کو بتلانے کے لیے. ابتدا میں 50 نمازوں کے فرض ہونے کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا حکم دیا بتلایا، کہا یہ 50 نمازیں تو بہت ہے، آپ کی امت جو ہے اس کو نبھا نہیں سکے گی، مجھے بنو اسرائیل کا بڑا تجربہ ہے، آپ دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جا کر اس میں کچھ کمی کرائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے، کمی کی درخواست کی، 5 کم کی گئی، اس طرح پھر آئے پھر کم کیا گیا، اس طرح بار بار گویا اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بات چیت اور کلام کرنے کا ایک گویا عجیب و غریب موقع عطا فرمایا. اور اخیر میں جب یہ 5 نمازیں باقی رکھی گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ یہ 5 50 کے قائم مقام، ہر نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 گنا ثواب ملے گا. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں کوئی فرد کوئی شخصیت ایسی نہیں رہنی چاہیے جو نماز کا اہتمام کرنے والی نہ ہو. آپ اگر نماز کا اہتمام کریں گی اور اس کی پابندی کی طرف توجہ دیں گی تو آپ کا یہ عمل پورے گھر کو نمازی بنانے کا ذریعہ بنے گا. خاص طور پر آپ کی ماتحتی میں آپ کی جو چھوٹی اولاد ہے اس کی شروعات سے تربیت ہی اسی انداز سے ہوگی، اس لیے کہ تربیت کے لیے زبانی کہنے کے مقابلے میں آدمی کا عمل اور وہ ماحول جس کے اندر بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ اپنا کردار اور اپنا اثر بہت زیادہ رکھتا ہے. ایک آدمی کو آپ اپنی زبان سے کچھ کہیں اور عمل آپ کا نہ ہو تو آپ کی زبان سے کی ہوئی وہ نصیحت کارگر نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ کا عمل ہے زبان سے کچھ نہ کہیں تو بھی آپ کے اس عمل کی وجہ سے اس پر اثر پڑتا ہے. تو یہ آپ گھر میں خود جب نماز کا اہتمام کریں گی تو آپ کی جو چھوٹی اولاد ہے, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں, چاہے وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں, نماز کیا ہے وہ نہیں سمجھتے, لیکن چونکہ ان کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں اس کی نقل اتارنے کا ایک گویا جذبہ رکھا ہے, ایک مزاج ایسا ہے انسانی اولاد کے اندر کہ وہ اپنے بڑوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے ویسا ہی کرتی ہے. تو آج چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بس ماں نے اگر نماز کے لیے نیت باندھی ہے, 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی آ کر کے کھڑا ہو جائے گا, نیت باندھ کے گویا نقل اتارے گا, رکوع میں ماں جائے گی وہ کوشش کرے گا رکوع میں جانے کی, سجدے میں ماں جائے گی تو سجدہ نہیں کر پاتا لیکن لیٹ جائے گا. بہرحال یہ منظر وہ ہے جو آپ دیکھتی ہوں گی اپنے گھروں کے اندر. تو یہ بچپن ہی سے جب ایسا ماحول آپ کی وجہ سے ان بچوں کو میسر ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے مزاج میں نماز جو ہے وہ سرایت کر جائے گی, اور جس آدمی کو نماز کے ساتھ تعلق ہوا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اس کو تعلق قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین اور گویا ساری کائنات کے پیدا کرنے والے پروردگار ہیں. نماز کیا مل گئی؟ گویا اللہ کے ساتھ رابطے کا ایک ایسا ذریعہ ملا کہ آپ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو اسی سے حل کروا سکتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج مبارک یہی تھا, کوئی دشواری پیش آتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. اور قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے ایسی مصیبت کے موقعوں پر وستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ صبر و تحمل اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. گویا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ اور بہترین ذریعہ نماز ہے, اور یہ بچپن ہی سے بچوں کو آپ کی وجہ سے حاصل ہوگی. ویسے آپ عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی ان کو تاکید کریں. گھر کے جو بڑے ہیں مرد, اس میں جو آپ کی اولاد ہے وہ تو اولاد ہونے کی حیثیت سے آپ کا حکم ان کو ماننا ہی ہے. شریعت نے ماں باپ کے جو ہے اطاعت و فرما برداری کا جو حکم دیا ہے اس کے پیش نظر ویسے کوئی جائز کام کے لیے ماں باپ کہیں تو ایک جائز کام کا ماں باپ جب حکم دیں گے تو پھر جائز نہیں بلکہ واجب اور ضروری ہو جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ جب کوئی کام کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کہنا چاہیں تو خاص سیدھا حکم کے انداز میں یوں نہ کہیں کہ یہ کرو, اس لیے کہ اگر یہ کہا اور اس نے نہیں کیا تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا, ماں باپ کے حکم کو توڑنے کا گناہ اس پر آئے گا. اس لیے علماء احتیاط کے طور پر ان سے جو کام کروانا ہو اس سلسلے میں ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ ماں باپ یوں کہے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ بھی کرے تو اس کی وجہ سے ماں باپ کا حکم توڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا, کیونکہ ماں باپ کا حکم توڑنے کی وجہ سے جو گناہ آتا ہے اس کی سزا دنیا ہی میں بھگتنی پڑتی ہے اور یہ بھی ماں باپ سے برداشت نہیں ہوگی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ نمازوں کا اپنی اولاد کو کہیں, اپنے جو ہے شوہر وغیرہ گھر کے جو دوسرے بڑے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر نماز کا ایک ماحول قائم کریں گے, اور پھر نماز جب پڑھنی ہے تو اس کے لیے اس کا جو طریقہ ہے نماز کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بھی گھر کے اندر ہونا چاہیے, اور وہ ہفتے میں ایک دن ایسا ایک وقت مقرر کیا جائے گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر نماز کی عملی مشقہ کریں, اور ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جو صورتیں اور جو دعائیں اور جو باتیں پڑھی جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کے یاد کرنے کرانے سننے سنانے کا بھی اہتمام ہو کہ بھائی تشہد التحیات کیا ہے, ہر شخص تشہد پڑھے سنائے دوسرے کو سنیں, اسی طرح جو ہے درود شریف دعا اور سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی چند صورتیں جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اس کا اہتمام ہو, دعائے قنوت اور دوسری وہ تسبیحات جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں ان تمام کے سیکھنے سکھانے کا, نماز کے مسائل کے بیان کرنے کا, اور اس کے بعد پھر عملی طور پر نماز کو ایک دوسرے کو دکھلانے کا اہتمام کیا جائے. بڑے بڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ بتلاؤں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جبکہ وہ دنیا کے بہت بڑے حصے کے وہ حاکم تھے, امیر المومنین تھے, اس وقت پانی منگوایا, لوگوں کے سامنے وضو کر کے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ یہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں معلوم ہوا کہ یہ نماز والے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو, بڑے اپنے چھوٹوں کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کریں. حضرت عثمان اور حضرت علی جس زمانے میں امیر المومنین تھے اس وقت ان سے بڑھ کر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کس کا مقام ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہ وضو جیسا عمل جو نماز کی گویا کنجی اور چابی کی حیثیت رکھتا ہے اس کو باقاعدہ اپنے ماتحتوں کے سامنے عملی طور پر کر کے بتلا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے سامنے ان چیزوں کے عملی نمونے پیش کرنے چاہیے تاکہ ان کے لیے عمل آسان ہو. اور اسی لیے شریعت نے نفل نماز مردوں کو تو ویسے پابند کیا گیا کہ فرائض کو مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں, لیکن نوافل کے لیے گھروں کو پسند کیا گیا. شمائل میں روایت ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تم دیکھتے ہو نا میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے, دروازہ کھولوں اور پہاڑ قدم رکھوں تو میرا قدم مسجد کے اندر پڑے گا. کہ جو اتنا قریب ہونے کے باوجود میں نفل نماز گھر میں پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں ادا کروں. تو یہ جو شریعت نے نوافل کو مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کا بڑا جب نفل نمازوں کو گھر میں ادا کرے گا تو اس کو پڑھتا ہوا دیکھ کر گھر کے چھوٹوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے, اور اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے گھر میں برکتیں ہوں گی, ایک ماحول بنے گا. تو گویا اب گھر کے ذمہ دار بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ جو ہیں گھر کی ذمہ دار ہیں, آپ کے شوہر جو ہیں گھر کے ذمہ دار ہیں, ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں, اولاد انہی کے ماتحتی میں ہوتی ہے. تو گویا بحیثیت ذمہ دار کے آپ کو چاہیے کہ نماز کے سیکھنے سکھانے کا بھی باقاعدہ ماحول ہو, یہ نہیں کہ بس ان کے نماز سکھانے ان کی باقاعدہ نماز سنی جائے, ایک وقت مقرر کیا جائے اور اس وقت میں ان کو نماز کے مسائل بھی ان سے پوچھے جائیں تاکہ وہ پتا چلے کہ وہ واقف ہیں یا نہیں, اور اسی طریقے سے ان کو نماز پڑھوا کر کے دیکھا جائے کہ وہ سنت کے مطابق نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں. اور یہ تو نماز کی بات ہوئی, گویا ایک نماز کا ماحول جب گھر کے اندر ہوگا تو اس کی برکت سے پھر شریعت جو دوسرا دینی ماحول چاہتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو, کہ نماز بغیر قرآن صحیح پڑھے درست نہیں ہوتی, تو قرآن کے سیکھنے سکھانے کا, مسائل کے سیکھنے سکھانے کا, دعاؤں کے سیکھنے سکھانے کا, آداب کے سیکھنے سکھانے کا, کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا دعا ہمیں تعلیم فرمائی ہے, شروع میں کیا دعا ہونی چاہیے, کس طرح بیٹھا جائے, کون سے ہاتھ سے کھایا جائے, کس طرح لقمہ لیا جائے, اور کھانے کے دوران کیا پڑھا جائے, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے, اور کسی کے یہاں دعوت ہو تو کیا پڑھنا چاہیے, گویا ایک پورا نظام ہے. کھانے کی بات ہوئی, یہی حال سونے کا, قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کا, گھر میں آنے اور جانے کا, جتنے بھی ہماری طبعی تقاضے ہیں جو ہم پورے کرتے ہیں ان کو بھی انجام دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا کہ ان کاموں کے دوران اس کا جو حضور کا بتلایا ہوا طریقہ اور اس موقع کی دعائیں, اس کے آداب, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ آپ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں, کہ ہم کھانا کس طرح کھائیں، ہم کس طرح سوئیں، کس طرح قضائے حاجت کے لیے جائیں، کس طرح ہم باتیں کریں، کس طرح ہمارا وقت گھر کے اندر گزرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت کو کا اندازہ نہیں لگا سکتی. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کی نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانی زندگی کو برکتوں سے بھر دیا کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کا قصہ ہے، ہمارا میرا دیوبند جانا ہوا تھا، وہاں کی شورا کی شرکت کی طرف سے وہاں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا شاہ برہ الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے داماد بھی ہوتے ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں، اور جو ہے حضرت شاہ محمد احمد صاحب جو ہے پرتاپ گڑھی کے خلفاء میں سے بھی ہیں، اور حضرت ہردوئی کے بھی مجاز ہیں. اور انہوں نے بتلایا کہ ایک آدمی نے قرضے کے متعلق شکایت کی، اس کو بتلایا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دیکھو خالی دھونا کافی نہیں، دھونے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں یہ جو پہنچوں تک کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق ہاتھ دھوتے تھے، اور پھر جو ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی طرح، گویا میں اس طرح ہاتھ دھو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتا ہوں. تو گویا یہ عمل کرنا ایک چیز ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں یہ تصور اور یہ خیال رکھنا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت سمجھ کر کرنا. تو اصل سنت سمجھ کر کرنا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی سے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. تو کہا اس کا فائدہ کیا کہ چند دنوں کے بعد قرضہ ادا ہو گیا. کہا بہت سو کو یہ نسخہ بتایا قرضے کی ادائیگی کے لیے، اور جس نے بھی عمل کیا سب نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرضے ادا ہو گئے. تو حالانکہ وہاں کہیں اس سنت کو حضور نے اس لیے مشروع نہیں فرمایا کہ قرضہ ادا ہو، لیکن بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جب اس کا عادی بنائیں گے تو ساتھ میں یہ بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا جب ہاتھ دھو تو یہ سوچ کر دھو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دھویا کرتے تھے وضو کے اندر بھی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ آپ گھر کے اندر بچوں کی تربیت کا ایک ماحول قائم کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو دوسرے بچے پیدا ہوں گے ان کی تربیت کے لیے آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. ایک بنے بنائے ماحول کے اندر وہ بچے بھی لوگ بڑوں کو دیکھ کر کے اسی طرح عمل کریں گے جو بڑے کرتے ہیں. یہ آج کل تربیت کا مسئلہ بڑا نزاکت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی اولاد کی تربیت بڑی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے، چونکہ گھر کے باہر جو ماحول پیدا ہو چکا ہے اس کی وجہ سے ہر آدمی نیک سے نیک تر آدمی بھی ایسا پریشانی کا اور فکروں میں مبتلا ہے کہ میں اپنے اولاد کو کس طرح ان برائیوں سے بچاؤں. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کا اہتمام جو ہے آپ کو خاص طور پر کرنا چاہیے. یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک بڑی دلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ جب پیش آتا تھا، کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی ہوا تیز چلنے لگتی تھی، تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. گویا ہمارے سارے مسائل کا حل، آج کیا ہمارا مزاج بن گیا، کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے. ہم اپنی ساری تدبیریں کر لیتے ہیں، اس کو کہو، فلانے کو کہو، اس کو فون کرو، اور کوئی بیمار ہوا اس ڈاکٹر کو کہو، فلاں بلاؤ، ساری تدبیریں کرتے ہیں. جن تدبیروں کو کرنے کی شریعت نے ہمیں تلقین فرمائی وہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہماری نگاہ جو ہے وہ تو اللہ کی ذات کے اوپر ہی ہونی چاہیے. کہ کوئی بھی تدبیر اللہ کے حکم کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی، اس تدبیر کو تدبیر سمجھتے ہوئے اور اللہ کے حکم کے بغیر اس میں اثر نہیں آ سکتا کریں گے تو ہی وہ ہمارے لیے مفید ہے. خود اسی پر بھروسہ کر لیں تو ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ نماز کا جب مزاج بنائیں گی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے، اور جس گھر کے اندر نماز والا ماحول پیدا ہو گیا اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کا پورا نظام جو ہے وہ باقاعدہ منظم مرتب ہوگا، اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے جلدی اٹھنا ہی پڑے گا. آج کل مزاج کیا ہوتا جا رہا ہے، مزاج یہ ہوتا ہے لوگ راتوں کو دیر سے ڈیڑھ دو بجے تین بجے سوئیں گے اور پھر صبح نو دس بجے تک پڑے رہیں گے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں. تو نماز کے اعلیٰ ماحول جب آپ پیدا کریں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کے تمام افراد جو ہیں ان کی زندگی ایک خاص نظام کی پابند ہوگی، اور اس کی وجہ سے گویا دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو ایک تو چیز تھی نماز کی، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وصامت شہرہ اور رمضان کے روزے، وہ تو ماشاءاللہ عورتیں روزوں کے معاملہ میں عام طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہیں. نماز کے معاملے میں تو ان کی طرف سے سستی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن روزوں کے معاملے میں تو عام طور پر اہتمام، تو روزوں کا بھی اہتمام. اور روزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی روزے رکھ لیے، بلکہ رمضان المبارک کا ایک پورا نظام شریعت مطہرہ نے جو بنایا ہے، رمضان کے زمانے میں باقاعدہ روزے رکھے جاتے ہیں، راتوں کو تراویح پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے. روزے کی برکت سے آدمی اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور وہ خالی مردوں کے لیے نہیں عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ اعتکاف کرتی تھی، تو گھروں میں ایک اعتکاف کا نظام ہو، اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ کے ساتھ خلوت میں جو راز و نیاز دعائیں، اور اس کی وجہ سے آدمی کا مزاج جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو قبر کے اندر آدمی کے لیے جو ہے ان سکا باعث ہوتی ہے، ورنہ قبر کی جو وحشتیں اور تنہائیاں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالی روزہ نہیں، روزے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو فضائل رمضان میں حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفصیل سے روزے کے متعلق، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں، اپنے بیانات میں، اپنے ارشادات میں رمضان سے متعلق جو ہدایتیں دیتے تھے کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، روزوں کے زمانے میں دن کس طرح گزریں گے، رات کس طرح گزرے گی، حضور کس طرح عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے. آخری عشرے میں ویسے تو آپ کا عام معمول یہ تھا کہ راتوں کو جب اٹھتے تھے تو آپ اپنی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، لیکن گھر والوں کو نہیں چھیڑتے تھے، وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو اٹھیں. لیکن آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شد المیزر وائقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی بڑے اہتمام سے اٹھا کر عبادت میں لگانے کی گویا کوشش کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مطلب خالی روزے نہیں، بلکہ روزے کے نام سے شریعت مطہرہ نے ایک پورا نظام جو ہمیں بتلایا ہے اس کا جب اہتمام کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آئے گا، ہمیں اپنی خواہشات پر روک لگانے کا ایک مزاج بنے گا، ہم اپنی خواہشات سے جو ہے بچ کر کے اللہ کی اطاعت میں کس طرح لگیں گویا یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. آج کل یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں، ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہش تک کو بھی قربان کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. تو روزے کی وجہ سے یہ ساری سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی تربیت ہوتی ہے. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ آسنت فرجہا، اپنی گویا عزت اور آبرو کی پورے پوری حفاظت کرے، یعنی کوئی ایسا کام جو ہے برائی تک لے جانے والا ہو. قرآن میں زنا اور زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کام، زنا تک پہنچانے والی چیزوں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں. تو گویا آج کل یہ موبائل کے نتیجے میں جو برائیاں ہمارے سوسائٹی اور سماج میں آئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے جس بد اخلاقی کے گڑھے میں پڑ چکی ہے اس کا سبب بھی یہی برائیاں ہیں اخلاقی, تو اس سے بچنے کے لیے یہی اپنی جو ہے عزت و آبرو, اپنی شرم و حیا, اس کی حفاظت کا اہتمام, یہ تو وہ زیور ہے جو ضروری قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم اور حیا کو ایمان کا گویا جڑواں قرار دیا. گویا شرم و حیا ہے تو ایمان ہے, خدا نخواستہ شرم و حیا سے آدمی اگر جو ہے ہاتھ اٹھا لے اور محروم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ایمان سے محرومی کی نوبت آتی ہے. تو بہرحال اپنی عزت و آبرو, اپنی جو ہے شرم و حیا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت, یہ سیکھ جو ہے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ عورت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اور چوتھی بات, وطاعت بالہا, اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری, یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. آج کل کا جو ماحول آزادی کا ہے اس کے پیش نظر جو ہے عورتیں, آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے اپنے شوہروں کی اطاعت کا معاملہ ایک مستقل گویا اہمیت اختیار کر چکا ہے, ان کے لیے یہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نسائی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن, اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ سجدہ کریں تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. گویا اس سے شوہر کے حقوق کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای النساء خیرون, کون سی عورتیں, کون سی عورت عورتوں میں سب سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تسرہ اذا نظر, کہ جو شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے. وہ توتی ہو اذا امر, اور شوہر جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی گویا فرما برداری اور اطاعت کرے. ولا تخالفہ فی مالہ فی نفسہ و مالہ بما یکرہ, اور گویا اپنی ذات کے اندر اور شوہر کے مال میں کوئی ایسا تصرف, کوئی ایسا کام جو شوہر کو ناپسند ہو نہ کرے, اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یہ چار باتیں جس عورت میں ہوں گی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کو تمام عورتوں میں بہترین عورت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. گویا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے, اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کا. اس سلسلے میں بھی شریعت مطہرہ کی جو ہدایتیں ہیں, اب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ شوہروں کی طرف سے بھی آپ کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے, اور یہ دراصل ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی جن برائیوں کا شکار ہے اس کا نتیجہ ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ایسے موقعوں پر جو دونوں فریق ہیں, بھائی میاں بیوی کا معاملہ, باپ بیٹے کا معاملہ, ماں بیٹی کا معاملہ, تو اب باپ پر بیٹے کے, بیٹے پر باپ کے, شوہر پر بیوی کے, بیوی پر شوہر کے حقوق متعین کیے ہیں. تو ایسے موقعوں پر شریعت کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ جن کے اوپر حقوق ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ بھئی تم پر, جیسے شوہروں کو شریعت خطاب کرتے ہوئے یوں کہے گی کہ تمہاری بیوی کے تم پر یہ حق ہے, اور عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے شریعت یہ کہتی ہے, جیسے آپ حدیثوں کو پڑھیں گی تو اس میں یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو آپ عورتوں کو بتلائیں گے تمہارے شوہروں کے یہ حقوق. گویا جن کو یہ حقوق ادا کرنے ہیں, جن پر یہ حقوق ہیں ان کو بتایا گیا کہ تم پر یہ حقوق, جن کے ہیں ان کو, یہ نہیں عورتوں کو یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے یہ حقوق تمہارے شوہروں پر ہے, یا شوہروں کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہ حقوق تمہاری بیویوں پر ہے, بلکہ شوہروں کو یوں کہا تمہاری بیویوں کے یہ حقوق تم پر ہیں تم اس کو ادا کرو, عورتوں کو یوں کہا تمہارے شوہروں کے یہ حقوق تم پر ہیں تم ادا کرو. گویا جن کو یہ حقوق ادا کرنے ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کو بتایا گیا. اور ظاہر ہے یہ شوہروں کے اوپر بیوی کے حق ہیں, جو اب اگر شوہر اس کے حق کو ادا کرے گا تو بیوی کا حق ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی, اسی طرح بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی تو شوہر کا حق ادا ہونے کے ساتھ ساتھ بیوی کی جو ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے جو فرائض یعنی اس کی گویا جو ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ پوری ہو جائے گی. ہر بندہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور مخاطب ہے. ایک بیوی ایک عورت اللہ کے حکم کی بے ایمانہ پابند ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم شوہروں کے ان حقوق کو ادا کرو. ایک شوہر اللہ کے حکم کا بے ایمانہ پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حکم دیا کہ تم بیوی کے ان حقوق کو ادا کرو. تو اب یہ حقوق کی ادائیگی یہ شوہر کا فریضہ فرض منصبی جس کو کہتے ہیں ڈیوٹی ہوئی, شوہر کی ڈیوٹی ہوئی اور عورت کا حق ہوا. اسی طریقے سے عورت کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ عورت کی ڈیوٹی ہوئی اور شوہر کا حق ہوا. اب جب یہ ہر فریق اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے گا تو پھر دوسروں کے لیے اپنے حقوق کو مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خود ہی خود بخود یہ حقوق ادا ہو جائیں گے. آج کل دنیا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت فرمائی وہ انداز دوسرا تھا اور آج دنیا کا جو انداز ہے وہ دوسرا ہے. آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ تم میں سے ہر ایک ان چیزوں کو ان حقوق کو جو ان پر اللہ کی طرف سے لازم کیے گئے ہیں ادا کرے. جب وہ ادا کرے گا تو دوسروں کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا, اس کی ڈیوٹی بھی پوری ہو جائے گی اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. آج کل کا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے, اب وہ حق والا عورت نے جو ہے وہ شوہر والا سبق پڑھ لیا. شریعت نے وہ سبق شوہر کو دیا تھا کہ تم پر عورتوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حضور کے یہ ارشادات جو ہیں وہ براہ راست شوہر سے تعلق رکھتے تھے. تو شوہر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو جو باتیں فرمائی ان باتوں کو عورتوں نے یاد کر لیا, اور عورتوں کو جو بیویوں کو جو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ تم پر شوہروں کے یہ حقوق ہیں ان کو مردوں نے یاد کر لیا. اب عورتیں مطالبہ کرتی ہیں شوہروں سے ہمارا تم پر یہ حق ہے ادا کرو, مرد مطالبہ کرتے ہیں بیویوں سے کہ ہمارا یہ تم پر یہ حق ہے ادا کرو. اب جو دوسروں پر ان کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا مطالبہ ہو رہا ہے اور دوسروں کے ان پر جو ہیں ان کے ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز تربیت کا اختیار فرمایا تھا اس سے سراسر الگ. اور ایک دوسری چیز بھی ہے کہ بھئی دیکھیے یہ جو حقوق متعین کیے ہیں یہ اللہ نے متعین کیے, بیوی پر شوہر کے حقوق اللہ نے متعین کیے, شوہر پر بیوی کے حقوق اللہ نے متعین کیے. اب اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا گنہگار ہے, اللہ کا نافرمان ہے. اور بیوی پر شوہر کے حقوق ادا اللہ نے لازم کیے, بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو اللہ کی نافرمان اور اللہ کی گنہگار ہے. اب اس کی وجہ سے ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ شوہر پر بیوی کے حقوق جو اللہ نے لازم کیے وہ ادا نہیں کرتا, تو بیوی اب شوہر کے حقوق بھی ادا نہیں کرتی. وہ کہتی میرا فلانا حق تم ادا نہیں کرتے میں تمہارا حق ادا نہیں کروں گی, یا بیوی اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو اس کے جواب میں شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا, وہ یوں کہتا ہے کہ میرا حق تیرے اوپر فلانا ہے تو نے وہ ادا نہیں کیا میں تیرا حق ادا نہیں کروں گا. حالانکہ وہ حق جیسا کہ ابھی میں نے کہا اللہ نے لازم کیا ہے, تو اب اللہ اس سے مطالبہ کریں گے قیامت کے روز. لیکن اگر مان لیجئے کہ بیوی شوہر کا حق جو اللہ نے اس پر لازم کیا ادا نہیں کرتی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث میں حضور کے ذریعے سے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا کہ بیوی شوہر کا اگر حق ادا نہیں کرتی تو اب شوہر اس کے جواب میں بیوی کا جو حق اس کے اوپر ہے وہ ادا نہ کرے, یا شوہر بیوی کا حق ادا اگر ادا نہیں کرتا تو اس کے جواب میں بیوی شوہر کا جو حق اس کے اوپر ہے وہ ادا نہ کرے. قرآن میں آدھی یہ تو وہ حقوق ہیں جو اللہ, یہ کوئی سودا نہیں ہے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے سودا, میں آپ سے مکان خریدوں اور مکان کی قیمت جو ہے وہ $10,00,000 طے ہو جاوے اور ہم نے سودا کر لیا, تو گویا آپ اپنا مکان مجھے دیں گے میں اس کی قیمت کے طور پر $10,00,000 دوں گا. اب اگر خدا نہ خواستہ میں $10,00,000 آپ کو ادا نہ کروں تو آپ مکان روک سکتے ہیں, چونکہ یہ سودا ہے. سودے میں شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ سامنے والا آپ کا جو یہ مطالبہ ہے پورا نہیں کرتا تو تو آپ اس کے مطالبے کو روک سکتے ہیں اپنا مطالبہ وصول کرنے کے لیے. لیکن یہ حقوق جو بتلائے, پڑوسیوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق, اولاد کے حقوق, ان حقوق کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان پر لازم کی. اب اگر یہ ادا نہیں کرتے تو سامنے والا جو سامنے والی جو پارٹی ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے حقوق کو روک دے. اللہ نے اس کا کہیں بتایا ہی نہیں. تو یہ ہمارے سماج میں ایک مزاج جو یہ بنا ہوا ہے وہ بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمیں تو حضور نے یہ کہا, باپ کو یوں, بیٹے کو یوں کہا کہ باپ تمہارا حق ادا نہیں کرتا تو وہ ہمارا گنہگار ہے, ہم اس سے نمٹیں گے, لیکن اس کے باوجود تم کو چاہیے کہ باپ کا حق ادا کرو. بیوی کو گویا یہ کہا شریعت نے کہ شوہر کے اوپر تمہارا یہ حق ہے, اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ ہمارا گنہگار ہے, ہم اس کو سزا دیں گے, نمٹیں گے, لیکن اس کی وجہ سے شوہر کا حق جو تم پر ہے تم اس کو روک سکتی نہیں ہو. تو بہرحال یہ آج کل ہمارے سماج میں ایک دوسرا مزاج جو یہ بنتا جا رہا ہے, شریعت میں کہیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. ہاں عقود میں یہ جو معاملات ہیں یہ تو حقوق ہیں, معاملات کے اندر شریعت نے البتہ یہی حکم دیا, وہاں آپ کر سکتی ہیں. آپ نے شوہر کو اپنی کوئی چیز بیچی اور وہ قیمت ادا نہیں کرتا تھا, آپ وہ چیز وہ روک سکتی. لیکن یہاں شوہر آپ کا حق ادا نہیں کرتا تو آپ اس شوہر کے حق کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو نظام زندگی کے لیے بنایا گیا ہے چاہیے. اسی لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی ایک فریق بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے کا نظام جو ہے بہت بہتر طریقے سے چلتا رہے گا. اور اگر دونوں فریق اپنے حقوق کا مطالبہ ہی کرتے رہیں گے اور سامنے والوں کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے اور یوں کہتے رہیں گے جب تو میرا حق ادا کرے گا تو میں تیرا حق ادا کروں گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ حق ادا کرے گا نہ یہ کرے گا اور نہ یہ معاشرہ اور سوسائٹی شریعت کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق قائم رہے گی. تو بہرحال عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام کریں. یہ وہ چار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی اور اس کی وجہ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے جنت کے اندر جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری. اے اللہ تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس سے ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو, اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے اے اللہ جس میں ہم نے گناہوں کے کام نہ کیے ہوں. اے اللہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آفی معاف کر سکتے ہیں, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما, ہمارے مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اور تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ قائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ یہ تیری بندیاں تیرے احکام کو جاننے کے لیے, تجھ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, تیرے حبیب کے اے اللہ اتباع اور پیروی کی نیت سے یہاں حاضر ہوئی ہیں. اللہ ان کے اس آنے کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ اس معاشرے اور سوسائٹی کی جو خدمات وہ انجام دیتی ہیں اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما. ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے فرائض منصبی کو پورے پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ بچوں کی تعلیم و تربیت, گھر کے نظام کو بہتر سے بہتر طریقے سے سنبھالنا, اے اللہ ان کو اپنی ان ذمہ داریوں کو پوری امانت کے ساتھ اور بہتر سے بہتر انداز میں انجام دینا ان کے لیے آسان فرما, اس کی توفیق عطا فرما. اللہ ان سے راضی ہو جا, اپنی رضامندی والے کام کروا دے, ناراضگی والے کاموں سے پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ, عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا آنے والی ان خواتین میں سے جو بیمار ہیں، ان کے متعلقین میں سے جو بیمار ہے، سبھی کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیری تمام بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا جینا کا تائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا رحم.